الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تظنون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الرسول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اور جس دن ہم تمام کو جمع کریں گے یعنی تمام خلائق کو جمع کریں گے پھر شرک کرنے والوں سے کہیں گے تمہارے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا یعنی جن کے معبود ہونے کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہے. معزز سامعین کرام اس آیہ کریمہ کی شان نزول تو وہ مواقع ہیں کہ جن پر روز معاشر کا انکار تھا کفار کی طرف سے مشرکین کی طرف سے. اس دنیا کی حیات کے تسلسل کا کے ساتھ اس حیاتی تسلسل کے اگلے جہان کا جو حصہ ہے اس کا انکار تھا. کفار کا کہنا تھا کہ یہی زندگی ہے, یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے کہ جو ایک دفعہ لحد میں اتر گیا اور پھر وہ خاک ہو گیا تو اس خاک کے ملنے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہوگا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا وہ کسی ایک کے لیے نہیں فرمایا, فرمایا وہ یوم نحشرہم جمیعا اور جس دن ہم تمام کو جمع کریں گے. اب اللہ کریم کا ارشاد ہے اور وہ انکار جو کوئی کر رہا ہے وہ مخلوق ہے اور یہ ارشاد خالق فرما رہے ہیں, حتمی اور مستحکم بات ہے, حقیقت ہے. اور جب اس دن کے جمع ہونے کی بات آ رہی ہے اور جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین, کہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا, جنہیں اپنا معبود اللہ کے ساتھ مانا جاتا تھا, اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا جاتا ہے, آج وہ کہاں ہیں. اب ایک تو اس انکار کا جو انکار اخروی حیات کا یا عبدالعباد زندگی کی جو حصے ہیں ان کا کیا جا رہا تھا یا روز معاشر اور حساب کتاب کا کیا جا رہا تھا, اس پر ارشاد آ گیا. دوسرا اگر آپ غور فرمائیں کہ جہاں جہاں شرک کیا گیا ہے اس شرک کی وجوہات دیکھیں تو ان وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ کسی مشرک کی ذاتی منفعت ہے. اس کے نزدیک کہ فلاں بت کو اگر میں پوجا کروں یا فلاں رشتے کو خدا کے رشتے میں داخل کروں, اللہ کے رشتے میں داخل کروں تو مجھے یہ منفعت حاصل ہوگی, اور جتنا بھی دین سے باہر حصہ ہے اس سارے کے سارے کو اگر دیکھ لیں, جتنے ادیان باطل ہیں ان کو دیکھ لیں, ان کے محاصل میں آپ کو مقدم دنیا نظر آئے گی. یعنی ایک سودا ہے حیات دنیا کا اور اس عبادت کا جو وہ اختیار کر لیں. دنیا الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ کریم نے ہمیں جو تعلیم عطا فرمائی جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دنیا تو فانی ہے اور اس دینی حکم کے ساتھ جو زندگی کا تسلسل ہے اور جو شب و روز کی زندگی میں اس مخلوق کا آنا اور جانا یعنی پیدائش اور اموات اور اپنی زندگی کا تسلسل, ایک ایک بات شہادت دے رہی ہے کہ جو کچھ اللہ کلیم نے تعلیم فرمایا وہ حق ہے. تو ہمیں خود بھی اس چیز کا احساس اپنی زندگی کا تسلسل بھی دیے جا رہا ہے کہ یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ٹھہراؤ ہے ہی نہیں. ایک مسلسل عمل ہے زندگی کا جو ہر لمحے گزر رہا ہے. اب اس گزرتی زندگی میں جنہوں نے یہ سودا کیا کہ اپنی خواہشات کے افزانے میں عبادات کا تعین کیا، اور یہ وہ ہیں جو مشرک. اب مشرک نے جو اپنے فائدے کے لیے یہاں کچھ مانگا، تو قرآن کریم ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ رب العالمین، اللہ کی ذات رب ہے، ہر ایک کا پالنہار وہ ہے، ہر ایک کی ضرورت وہ پوری فرماتا ہے. جس لمحے جس لحظے جو ضرورت دنیا میں پوری ہو رہی ہے، اسی کے حکم سے ہو رہی ہے. تو انہوں نے اللہ کریم کی جو شان ربوبیت ہے اس کا انکار کیا، اور اپنی زندگی جو ہے اسے اپنی مرضی کے تحت لاتے ہوئے ناشکری میں چلے گئے، کفر اور انکار میں چلے گئے، اپنا نقصان کرتے چلے گئے، اور یہ چیز ہمیشہ کی نہیں ہے. فرمایا کہ جب سب کو جمع کیا جائے گا جس کا یہ انکار کرتے ہیں، تو وہاں پھر یہ سوال ہوگا کہ جو تم مددگار دنیا میں اپنے بناتے رہے ہو، آج کہاں ہیں؟ جس سودے پر تم نے زندگی بسر کی ہے، اور جو تم نے زندگی کی راہ متعین کی تھی، آج اس کی منزل کہاں ہے؟ اور جس سے سودا کیا تھا وہ کہاں؟ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ، وہ کہاں ہیں؟ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، کہاں ہیں آج وہ؟ تو یہ معزز سامعین کرام، دونوں پہلوؤں میں، کہ جو دنیا کا سودا کیا وہ بھی نقصان کیا، جن کے ساتھ سودا کیا ان کی حیثیت اس فانی جہان کے ساتھ فانی تھی، وہ بھی اپنی حیثیت کھو بیٹھے، تو وہاں وہ فائدہ کیسے پہنچا سکے؟ اس آیہ کریمہ کے تحت ہمیں اپنی جو عبادات ہیں، جنہیں اللہ کریم نے ایمان عطا فرمایا ہے، انہیں اپنی عبادات کی ادائیگی اور اس ادائیگی کی نزاکت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کل بھی ایک سوال تھا کہ جی عبادات خالص اللہ کے لیے ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نوافل جو ہیں حاجات کے لیے ادا کیے جائیں، اس میں کیا فرق ہے؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے عبادات اللہ کے لیے ہیں اور خالص ہونی چاہیے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ حاجات کے لیے نوافل جو ہیں ان کی ادائیگی جو ہے وہ کی جائے، تو یہ کیا صورت ہے؟ معزز سامعین کرام، جب ہم دین کو پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، اور اپنی جو عقل و دانش ہے اس پر اعتبار کر کے بات کرتے ہیں، تو پھر یہ سوال آتے ہیں. اب حاجات کے لیے نفل کی ادائیگی یا اللہ سے دعا کا کرنا، اور جو فرائض کی ادائیگی جس کا حکم ہے، ان دو میں بہت بڑا فرق ہے. اس فرق کو جاننے کے لیے ضروریات دین کا جاننا ضروری ہے. جب ہم کہیں گے کہ دین مولانا کے ذمے ہے، میں مصروف ہوں، فارغ نہیں ہوں، تو پھر یہ سوالات آئیں گے. پھر آپ غور فرمائیں، کتنی بار یہ سوال سننے کو ملتا ہے کہ میں تو نماز کا پابند ہوں، میں تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، میری زندگی میں مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، گھر میں تنگی اور تکلیف ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں کر رہے. یہ آیہ کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو دنیا کے سودے ہیں وہ دنیا میں رہ جائیں گے. تو بندے مومن کو یہاں سے جو حقیقت حاصل کرنی ہے، یا جو اپنی راہ جس پر وہ مسافر ہے اس کی نزاکت کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں اٹھایا گیا ہر قدم، کیا گیا ہر عمل، چاہے ابتدا اسے سوچ تک کی لے جائے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اب جن نوافل کی ادائیگی اور حاجات کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی اخلاص. حاجت کہاں سے طلب کر رہے ہو؟ کیا وہ مرہون منت نفل کیے ہیں؟ نفل اس زمن میں دعا کی صورت میں چلا جائے گا، استدعا کی صورت میں چلا جائے گا، عطا اللہ نے فرمانا ہے. تو جب ہر عمل کی باریکی کو دیکھو گے، تو اسے اللہ کی رضا کا جو اختیار کرنا ہے وہ اسے خالص کرتا ہے. اور جب بات آتی ہے اخروی حساب کتاب کی کہ جہاں تمام مخلوق کو جمع کیا جائے گا, اس میں صرف ہم بشر نہیں ہیں, اس تمام کے معنوں میں کیا کیا آتا ہے اللہ اور اس کے حبیب بہتر جانتے ہیں. چونکہ ہمیں دینی احکامات میں کسی جانور کی دوسرے جانور سے جو زیادتی ہے اس کے حساب کتاب کا بھی بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب بھی برابر ہو, کتنی مخلوق جمع ہوگی, کس کس کا کیا حساب ہوگا, اللہ کریم بہتر جانتے ہیں. اس کی ذات علیم ہے, ہماری دسترس سے باہر ہے. ہمارے پاس اتنا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا, اور وہ اتنا ہے جو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. اس میں کوئی کمی کوئی بیشی ایسی نہیں ہے جس سے ہماری ضرورت جو ہے اس میں کوئی حصہ کمی کا واقعہ ہو. الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا فرمایا. الحمدللہ یہ اس کا احسان ہے. پھر جب یہاں کی بات آئے گی اور دنیا کی جو لالچ یا رغبت ہے اس کی بات آئے گی, یوم لا ينفع المال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قرآن کریم ہی اس جگہ کے پھر حالات اور بیان فرماتا. یہ جو دوسری آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے, اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں یوم لا ينفع المال ولا بنون, ایسا دن ہے جس دن میں فائدہ نہیں دے گا کوئی مال یا اولاد. اب دنیا کی زندگی کس لیے ہے؟ مال و دولت, اولاد کا ہونا, ان کے ہونے سے اپنی طاقت کا محسوس کرنا, اپنی اس کیفیت کو جانا جو کبریائی کی اس کی صفت ہے, اس میں اپنے آپ کو داخل سمجھنا. بہت ساری غلط فہمیوں میں بندہ چلا جاتا ہے. اور جب مال و دولت کی بات کی جائے تو قارون کے خزانے اسے ڈبونے کا سبب بنے. قرآن کریم تعلیم دیتا ہے فرعون کی طاقت کا جو نشہ ہے اسے ڈبونے کا سبب بنا. پھر یہ آیہ کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو دنیا میں یہ تصور ہے کہ مال و دولت زیادہ ہو, اہل و عیال یا خاندان اور اولاد جو ہے وہ ساتھ ہو تو طاقت بہت زیادہ جو ہے وہ محسوس بھی کی جاتی ہے, دیکھی بھی جاتی ہے, اور دنیا میں اس کے اثرات جو ہیں سبب کے تحت وہ بھی نظر آتے ہیں. تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ سارے حصے وہاں کام نہیں آئیں گے. یہ جس دن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یوم نخشرہم جمیعا, جس دن سب کو جمع کیا جائے گا اس دن مال کام نہیں آئے, اس دن اولاد کام نہیں آئے گی, اس دن دنیا کی جو جاہ و جلال ہیں یہ کام نہیں ہے. کیا کام آئے گا؟ لمن اتى الله بقلب سلیم, جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا یہ اس کے کام ہے. قلب سلیم کیا ہے؟ وہ کیفیت جو ایمان سے نصیب ہوتی ہے, جس کو تقویت عبادات اور کردار سے ملتی ہے, وہ سوچ جو ہر لحظے ہر لمحے اللہ کی رضا کو سرگرداں ہونے کی قوت بخشے. چونکہ قلب وہ مقام ہے معزز سامعین کرام جو بادشاہ ہے اس وجود کا, وہ جو فیصلہ کرتا ہے یہ وجود مجبور ہے اس کا ماننا, اور جب اس کے فیصلے قرآن و سنت سے تجاوز کے ہوتے ہیں تو یہ حق سے دوری کی طرف لے جاتا ہے, اور جب اس کے فیصلے اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے تحت آتے ہیں تو پھر اس کی اپنی جو حالت ہے وہ قلب سلیم کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. اور قلب سلیم کی کیفیت کو کسی ایک حال پر پرکھا نہیں جا سکتا, چونکہ یہ کیفیت ہے, نہ اسے ہم ماپ سکتے ہیں, یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں, اور نہ یہ ایک مقام پر رہ کر وہ کیفیت رہے گی. یہ حال ہے, ایک کیفیت ہے, اس میں ترقی بھی ہو سکتی ہے, اس میں تنزلی بھی ہو سکتی ہے. اب اس قلب سلیم کا درجہ کیا ہے, اس میں ایمان کی چاشنی کتنی ہے, اللہ کریم بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ ایسا حال ہے جس میں ترقی ہے, اور اس ترقی کا سبب بندگی ہے. بندگی وہ اصول جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمایا اس کے تحت ہے، کسی کی پسند اور ناپسند کے تحت یہ اصول و ضوابط نہیں آئیں گے۔ تو جو دنیا کے حالات ہیں یہ دنیا میں رہ جائیں گے، اور جو حصے عمل صالح کے ہیں وہ اخروی حیات میں ساتھ جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ان چیزوں کو سمجھا جائے، اور میں عرض کروں گا، اپنے سامعین سے بھی عرض کروں گا کہ یہ جمعۃ المبارک مبارک گھڑیاں ہیں، اللہ کریم نے اس میں ایک ایسی ساتھ جو ہے وہ بھی عطا فرمائی ہے کہ ہر مانگی گئی دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اس ساتھ جو بیت اللہ شریف کی زیارت کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو حج کی فرضیت جس کا حکم ہے جو اس اہل نہیں، اس حکم کے تحت نہیں آ پاتا، اس کے لیے شوق اور محبت سے تیار ہو کر جمعے کی خالص جو اللہ کی رضا کو ادائیگی ہے، اتنا اجر و ثواب کا سبب بنتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کریم اس کی اس ادا کو اس درجے میں شرف قبولیت دیتا ہے۔ اب اس میں اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ جب جمعۃ المبارک میں جائیں گے اس کی ادائیگی ہو جائے کافی ہے، یا قرآن کریم کا سننا وہاں تک کافی ہے، تو یہ چیزیں معتبر یا درست کے پہلو میں نہیں آئیں گی۔ ضروری یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، آپ خود کوشش فرمائیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، قرآن کریم کو ترجمے سے بھی پڑھیں، اور قرآن کریم کی تفسیر بھی دیں۔ ایسا ایسا حال اور ایسی ایسی کیفیت قرآن کریم بیان فرماتا ہے، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، بندہ خود کہہ اٹھتا ہے کہ یہ جو میری سوچیں ہیں کلام ذاتی اسے مخاطب فرما رہا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کریم کا کلام ہے اور مخلوق مخاطب ہے، تو ہم مخاطبین جب اس کلام سے استفادہ حاصل نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ فرائض کی ادائیگی کو بھی ہم کہیں گے یہ شفا کا سبب ہو، احکامات دین کو بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ دنیا کی روزی کا جو ہے اور دنیا کی زندگی کی جو آسانی ہے یہ اس کا سبب ہو، اور ساتھ یہ بھی ہوگا کہ میں کتنا عبادت گزار ہوں۔ اس لیے یہ عرض کروں گا کہ اس روز جس روز سب نے جمع ہونا ہے، اس روز کا جو سامان ہے یہ آج کی زندگی میں جمع کرنا ہے، اور جب یہ جمع نہیں ہو تو اللہ کریم جنہوں نے انکار کیا، جو مقابل آئے، انہیں فرما رہے ہیں کہ تمہارے وہ شریک جن کے معبود ہونے کا تمہیں دعویٰ تھا آج کہاں ہیں۔ اسی طرح جب انہیں اپنا وہ دعویٰ سچا نہیں ملے گا، تو جو آج کی سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تجاوز میں، اس دن ان سوچوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ نہ صرف ان سوچوں پر ندامت ہوگی، بلکہ اس اختیار کیے گئے کہ جو حصے سوچے تھے یا دنیا کا کوئی ذرہ تھا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہے بقایا نہیں رہ جائے گی۔ اور جب فرمائے سے، اور اسے سوالی انداز میں جو ہے ارشاد، کیا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں آج، وہ کہاں ہیں جسے تم کہتے تھے کہ میرے مددگار ہیں؟ اور عرب میں تو اس وقت دنیا جہان میں رواجات تھے، چونکہ قرآن کریم اس خطے پر کے پر اس شان نزول وہاں کی ہے، اور خطے عرب میں دنیا جہان کے مذاہب کی جو آمیزش بھی تھی، اور جو وہاں پر بت پرستی کا حال تھا، ہر گھر کے بت الگ تھے، ہر گھر کے افراد کے پھر مزید بت الگ تھے، اور ہر خواہش کے لیے بت الگ تھے۔ اگر ان کی تقسیم کو دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا تھا کہ ہر خواہش کا ایک بت ہے۔ تو وہ سارے کہاں ہیں، کسی کا وجود نہیں رہے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر اگلے حصے میں فرمائے، ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر اس کے سوا ان کو کوئی چارہ نہ ہوگا مگر یہی کہیں گے، قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ کیا کہیں گے؟ اللہ کریم فرما رہے ہیں، وہ کہیں گے اللہ جو ہمارا پروردگار ہے کی قسم ہم شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ اب دیکھیں، آج جو فرمایا جا رہا ہے اس کے مقابل کھڑے ہیں، اور انکار کر رہے ہیں، اور خواہشات ذاتی کی پیروی کر رہے ہیں۔ آج کے انکار کی صورت دیکھیں، پھر روزے معاشر جب سب جمع ہوں گے اور یہ سوال ہوگا کہ جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، جو اللہ کا حکم جو ارشاد فرمایا جاتا تھا اس کا انکار کرتے تھے، آج وہ تمہاری جتنی باتیں ہیں، وہ جو تمہاری طاقتیں ہیں اور جو تمہارے معبود ہیں، آج کہاں ہیں؟ پھر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں، پھر اس کے سوا ان کو کوئی چارہ نہ ہوگا مگر یہی کہیں گے کہ اللہ جو ہمارا پروردگار، واللہ ربنا، صرف اللہ کی وحدانیت کو نہیں مان رہے، اس کی شان ربوبیت کو بھی مان رہے ہیں کہ واحد ذات تیری ہے اور ایسی ہے کہ ہمارا ہر کچھ جو کچھ ہمیں عطا کیا گیا وہ تیری ذات سے ہوا ہے، اس کی شان ربوبیت کو بھی مان رہے ہیں. آج کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو میری عقل ہے، جو میں نے بات کہہ دی، جو میں نے عمل کر دیا، جس طرح میں نے معاملے کو نپٹایا، میری کامیابی کا سبب یہ ہے. اور کہیں تنگی تکلیف آ جائے تو ماننے والے کہتے ہیں یہ تقدیر الہی. تو وہاں تو یہاں تو بات ان کی مشرکین کی ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک ارشاد ہیں، اس کے ان مبارک ارشادات کے مقابل جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات میں بات ہو رہی ہے. لیکن ایک حال ہے، ایک کیفیت ہے، ایک موازنہ ہے، جو جہاں ہے اس کو اپنے حال کے مطابق ان احکامات کے تحت اپنا موازنہ کرنا ہے. تو انہیں جو فرمایا جا رہا ہے تو وہ ساتھ کہہ رہے ہیں واللہ ربنا، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے. اب یہاں کیا ہے، روزی والا جو ہے وہ بت الگ ہے، جو حفاظت کا بت ہے وہ الگ ہے، غیظ و غضب جو کسی کے لیے سوچنا ہے اس کا الگ. تو وہاں کیا کہہ رہے ہیں، واللہ ربنا، اللہ وہ جس کی شان ربوبیت سے ہمیں جو کچھ ملا اس کی شان ربوبیت سے ملا، ہر شے کو اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. اب وہاں پر پہلے یہاں انکار کی، مقابل کھڑی ہوئے جو ارشاد فرمایا گیا اس سے تجاوز کیا، شرک کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرائے. اب جب حال روز معاشر کا بیان فرمایا جا رہا ہے تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، وہاں کیا کہیں گے؟ وہاں کہیں گے کہ ہمارا پروردگار اللہ، ہم نے شرک نہیں کیا. اپنے اس کیے کا پھر وہاں انکار کر رہے ہیں. یہاں کا انکار ڈبونے کا سبب بنا، وہاں کا انکار پھر کسی کام نہ آئے گا. قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی یہ ارشاد ملتے ہیں، روزے معاشر کے حالات ملتے ہیں. تو ان واقعات میں ایسی صورت ملتی ہے کہ پھر انہیں کلام کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کریم کی ذات ہے، ایسا عادل ہے، جو کچھ ارشاد اس نے فرمایا حق فرمایا، مخلوق کا اور خالق کا مقابلہ نہیں ہے. اس حال کو بھی قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جو کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے یا تجاوز کر رہا ہے، ہر صورت جو کچھ اختیار کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ تجاوز اسے نقصان دے گا، اس کا اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہے، اللہ کے انبیاء کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہے، اس حق پر کوئی اثر نہیں ہے. تو قیامت کے حالات میں جو یہ ملتا ہے کہ انہیں پھر زبانیں بند ہو جائیں گی. قرآن کریم یہاں ارشاد پہلے جو فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، میاں تم جو مانتے تھے، جو تمہارا عقیدہ تھا، جنہیں تم پوچھتے تھے، آج کہاں ہیں؟ تو پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب دیں گے یہ، ثم لم تکن فتنتہم الا، ان کے پاس اور کوئی راہ نہیں رہے گا سوائے اس کے دیکھ رہے ہیں شان ربا جو اللہ کریم کی ہے. روز معاشر قائم ہے، مخلوق کھڑی ہے، تھر تھراہٹ ہے، سانس لینا محال ہے. اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ مگر یہی کہیں گے کہ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے کی قسم، قسم کھا رہے ہیں، ہم شرک کرنے والوں میں نہیں تھے. اب وہاں کا جو انکار ہے پھر وہ کام نہیں آئے گا. تو جب وہاں کا انکار کام نہیں آئے گا تو اس صورتحال کو اللہ کریم کہاں ارشاد فرما رہے ہیں؟ آج کی اس زندگی جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا قیام میں، قیامت پر ایمان ہے، یہ حصہ ہے ایمان کا، عقیدہ ہے، بنیاد جو ہماری بنیادی ہیں ان کا حصہ ہے روز معاشر کا ماننا، اس کا قائم ہونا، اس کے حساب کتاب کا ہونا، ان معاملات کا وہاں پیش ہونا، جزا و سزا، یہ ہمارے بنیادی عقائد کا حصہ ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر بھی اگر حقیقت کو ایسے تول کر رکھیں تو قیامت قائم ہوگی، ایمان ہے، اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، قیامت قائم ہوگی، اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، اللہ کی ذات شاید ہے، وہ جانتا ہے، اس کے رو برو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ سوچا جا رہا ہے، جو کچھ سوچا جائے گا یا ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اس کی ذات علیم ہے۔ اب اس کی ذات قادر ہے، اب دیکھیں ایمان، اس ایمان کی جو پختگی ہے اسے دیکھیں، جسے اس ہونے پر کامل یقین نہیں ہے اس کا یقین تو ہوگا پر تو ڈگمگا ہی جائے گا۔ روزے معاشر قیامت کا قائم ہونا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، میرا نقطہ سمجھیے گا، لیکن قیامت قائم ہوگی، ہوگی ہے کیا؟ اس کے روبرو، اللہ کی ذات حاضر ناظر، اس کی ذات علیم، اس درجے کی علیم کہ میرا کلام آپ سماعت فرما رہے ہیں، میرا حال سے آپ واقف نہیں ہیں، اس کی ذات واقف، اس کی ذات شاید ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے روبرو ہے، اور اس کا روبرو ہونا قدرت کے معنوں میں ہے، قادر مطلق ہے، جس چیز کو جس لمحے روک دے وہ لمحہ بھر کو آگے نہیں ہو سکتی، اس کا انقطاع آ جائے، قادر مطلق ہے۔ اور بندے مومن کی ایمان کی یہ کیفیت اس ہے کو جو نہ محسوس کر پائے گا تو لا محالہ جو ہوگا ایمان ہے اس پر تو اس کی کمزوری ہوگی، جب وہاں کی کمزوری ہوگی تو اس حال میں نقصان کا سبب ہوگا۔ اور اس یقین، اور اس یقین کی سطح کے حصول کے لیے اللہ کریم نے عبادات کا حکم فرمایا، یہ جو مانا ہے اسے تقویت نصیب ہوتی ہے عبادات سے۔ اور شہادت، ہم جتنی بھی بات کرتے رہیں، اجر اور ثواب کی بات کرتے رہیں، عقائد پر بحث کرتے رہیں، عبادات کی شرف قبولیت، اجر و ثواب پر بحث کرتے رہیں، معزز سامعین کرام، عبادات کو جو شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے وہ میرے اور آپ کے معاملات میں نظر آتی ہے۔ ہم نے صبح سے شام تک جو لوگوں کے ساتھ زندگی کے معاملات کیے کیسے کیے، ہم نے والدین کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ کیسا تھا، ہم نے اپنی اولاد کی جو پرورش کی وہ کیسی تھی، کاروباری حیات کیسی تھی، لین دین کیسا تھا، حرام حلال کی پہچان کیا تھی، اور وہ اصول و ضوابط جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ان کے تحت کیا کیا آیا ہمارا اور کیا کیا ہم نے چھوڑ دیا، یہ وہ پیمانہ ہے جو ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اور عبادات کا حاصل معاملات میں ہے، آج جتنی بات کی جاتی ہے وہ اجر و ثواب کی جاتی ہے، میاں اجر و ثواب کو کس پہ رائے میں لوگ، حل صفب الکفار، قرآن کریم تو کفار کے کفر کے جو انہیں صلہ ہوگا یا جواب ہوگا اسے بھی ثواب کہہ رہا ہے۔ ثواب کیا ہے؟ ثواب کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کیا گیا اس کا بدلہ ملے گا، بدلے میں کیا ملے گا؟ ثواب وہ ہے۔ اب بدلہ کس کا ملے گا؟ جو عمل ہوگا، اور بدلہ کیسا ملے گا؟ جیسا عمل ہوگا۔ تو عمل کیسا ہو یہ پہچان ہے شرف قبولیت کی جو عبادات کی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک عبادت کا ادا کرنا ایک احسان ہے یا ایک حاصل کر لیا جانا ہے۔ معزز سامعین کرام، علماء کرام جب بحث کرتے ہیں عبادات پر اور فرائض پر جب بحث فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں یہ تو ایک ایسا ادھار ہے جو ہم نے لوٹانا ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ ہم لوٹا نہیں پائیں گے۔ ادھار لوٹانے کی کوشش ہے کہ اللہ کا شکرانہ ادا ہو سکے۔ عبادات ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو، اور وہ رضا کا سبب کیا ہے؟ ہمارے روز کے معمولات ہیں، ہمارے روز کی بول چال ہے، और दुख होता है जब हम बात दीन की बयान कर रहे हों, वाज और नसीहत कर रहे हों और सोच कुछ रहे हों। इसी मामले को आप अमूमी ज़िंदगी पर ले जाएं, एक दफ़ा देखें तो सही, जितना कलाम दोस्तों के साथ किया, जितना कारोबार किया, जितने मामलात अजीज व अकारब में आप गए, एक लहज़े सोचें तो सही। जब हम कह कुछ रहे होते हैं और सोच कुछ रहे होते हैं, उसे किस पैराए पर रखो? क्या हमारा ईमान हमें यह बताता है कि उस वक्त वो जो हाल हमारा है उससे अल्लाह करीम वाकिफ नहीं है? एक लहजे को सोचे तो सही। तो ये कैसे मामलात हैं हमारे कि कहें कुछ और सोचें कुछ, फिर इन ऐसे हिस्सों को लेकर हम ये सोच रहे हों कि हमारे मामूलात ज़िंदगी जो है उसमें हमें और बेहतरी नसीब क्यों नहीं हुई, हमारे रिज़्क में फरावानी क्यों नहीं। वो तो करीम है, वो रहीम है, उसने तो इस शोबे हयात को सिफ्त रहमानियत के तहत ऐसा दिए दिया है कि जो उसकी ज़ात का इनकार कर रहा है वो तो उसे भी अता फरमा। और हम अपनी रिज़्क को इबादात के साथ मनसूब करके क्या इबादात का जो खालिस होना है उसे कायम रहने दे रहे हैं? ये वो हकायक है मौज़ा सामीन कराम, जिसे हमने अपने आज के इस हाल में अपने आप को इन आयात के तराजू में रख के तोलना है तो हकायक समझ आएंगे, चीज़ों की समझ आएगी। ये वक्त गुजर जाएगा, अपने वजूद को देख लें, अपने वजूद की इस्तेदात को देख लें, अपने हालात को देख लें। हर गुजरने वाला दिन हमें ज़िंदगी के इख्तिताम को लेकर जा रहा है। अपना वजूद जिसकी ताकत को हम बढ़ते रहे हैं उसकी ताकत के इख्तिताम को हम जा रहे हैं। आने वाला दिन अपना वजूद जो है वो कमज़ोरी की शहादतें दे रहा है कि मियाँ किनारे लग रहे हो, दूसरी तरफ जा रहे हो। इस सारे में देखें तो सही, सोचें तो सही, फिर इन मुबारक घड़ियों को ज़ाया ना किया करें, इन जुमतुल मुबारक की घड़ियों को ज़ाया ना किया करें। ये ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है, और ये समझ आ जाए कि ये वो लम्हात हैं जिनसे मैं कल्बे सलीम जो है उस्तवार कर सकता हूँ, जिनसे जिन मामलात से अल्लाह करीम के हजूर पेश होगा तो वो हिस्सा होगा जिससे उसका कुर्ब नसीब होगा। तो अल्लाह करीम हमें तौफीक अमल अता फरमाए। इस आया करीमा का मुतहसिल हिस्सा अगला जो है वो रह गया, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले जुमतुल मुबारक में उसका उस पर तफसीर अर्ज करूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।